أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور اے موسیٰ، ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے بھی بار بار احسان کیا جب ہم نے تمہاری والدہ کو پیغام بھیجا جو پیغام بھیجا گیا کہ اس کو تابوت میں یعنی صندوق میں رکھ دو اور پھر وہ صندوق دریا میں ڈال دو اور دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دے گا اور وہاں اس بچے کو اٹھا لے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن. اور میں اے موسیٰ، میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی اپنی طرف سے اور تاکہ تمہیں بنایا جائے میری آنکھوں کے سامنے جبکہ تمہاری بہن چلی جا رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں بتا بتلاؤں ایسے شخص کا جو اس کی کفالت کرے. تو اے موسیٰ، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور اے موسیٰ، تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہیں آزمایا مختلف آزمائشوں کے ساتھ، اور پھر تم کئی سال تک اہل مدین میں ٹھہرے رہے۔ پھر تقدیر کے مطابق اے موسیٰ تم یہاں آئے، اور اے موسیٰ میں نے تمہیں بنایا ہے اپنے لیے، تم جاؤ اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اور تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا شاید کہ وہ ڈر جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر حد سے تجاوز نہ کرے یا سرکشی اختیار کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ طہٰ کی 37 آیت سے لے کر 46 تک کی آیات ہیں، اور ان میں وہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کا کچھ حصہ پہلے بیان کیا گیا اور باقی تفصیل اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ اور پچھلی آیات کا خلاصہ آپ حضرات کے ذہن میں موجود ہی ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے مصر کی طرف، راستے میں انہوں نے آگ دیکھی، آگ کی ضرورت تھی تو وہاں پہنچے، دیکھا وہ آگ نہیں تھی بلکہ نور تھا درخت کے اوپر، اور وہاں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے، میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور فرعون کو میرا بوجھ اٹھانے والا، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے کوئی بوجھ اٹھانے والا میرے لیے بنا دیجئے، جو ہارون ہیں میرے بھائی ہیں تو ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کیجئے، اور میرے کام میں یعنی نبوت کے کام میں ان کو شریک کر دیجئے۔ یہ دعائیں کی اور درخواست کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعاؤں اور ان کی درخواست کے جواب میں فرمایا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے سوالات تمہیں دے دیے گئے، یعنی تمہاری درخواستیں قبول کر لی گئیں، جو کچھ تم نے دعائیں کی ہیں وہ، اور دعاؤں میں جو جو چیزیں جو جو باتیں تمہیں تم نے مانگی ہیں وہ ساری کی ساری تمہیں دے دی گئیں۔ گویا ایک بڑا منصب نبوت کا عطا کیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر یہ آگے ان کو پوری امت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، ان کے سینے کو کھول دیا گیا، کاموں کی آسانی کا وعدہ ہو گیا، زبان پر جو گرہ لگی ہوئی تھی وہ گرہ کھول دی گئی، اور کار نبوت میں اور نبوت کے کام میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ شریک کر دیا گیا۔ تو یہ ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعائیں تو قبول کر لیں، لیکن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى، ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے بھی بہت احسانات کیے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر احسان پر احسان کیا ہے اس سے پہلے۔ پھر وہ احسانات میں، ان احسانات میں سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائے، تو فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى، ہم نے آپ کے اوپر ایک کے بعد دوسرا احسان کیا ہے. اذ اوحینا الی امک ما یوحا, اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے پیغام بھیجا آپ کی ماں کو جو پیغام بھیجا گیا, ان اقذفیہ فی التابوت, کہ تم اس بچے کو یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھ دو, فاقذفیہ فی الیم, اور اس کو دریا میں ڈال دو, فلیلقہ الیم بالساحل, اور دریا اس کو ساحل پر لے جا کر ڈالے گا, یا خذہ عدو لی وعدو اللہ, اور وہاں اس بچے کو لے لے گا وہ شخص جو اس بچے کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن. تو یہ احسانات شروع کیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتانے کی کہ ہم نے جو تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں, تمہاری باقاعدہ ہم نے تربیت کی ہے, فرعون کے گھر میں رکھ کے ہم نے تمہیں پالا ہے. فرعون دشمن تھا اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی, بنو اسرائیل کا بھی, اور بنو اسرائیل کے بچوں کا بھی. اور آپ جانتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ بنو اسرائیل کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو, جو بھی لڑکا پیدا ہو, اس کو قتل کر دیا جائے, اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ گھر کی ماسی اور گھر کے کاموں میں وہ خدمت کرے گی. پہلے سپارے میں بھی ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, کہ یہ جو مصری تھے یعنی فرعون کے لوگ, وہ تمہارے بچوں کو لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے. اور ایک اور جگہ میں یقتلون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے, ویستحیون نساءکم, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. تو فرعون اللہ کا بھی دشمن, بنو اسرائیل کا بھی دشمن, اور اتنا سخت دشمن کہ اس نے ایک خواب کی بنا پر, کہ جس خواب کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے للکارے گا اور تیری بادشاہت کو خاتمہ کرے گا, تو اس خواب کی وجہ سے فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا کہ بنو اسرائیل کا جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور فرعون کے کارندے ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے, جاسوسی کرواتے رہتے تھے کہ کون بنو اسرائیل کی عورت حاملہ ہے اور اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے, کیا ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب ڈر یہ تھا کہ فرعون کے کارندے ان کو بھی قتل کر دیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی والدہ کو پیغام بھیجا. اس کو قرآن مجید نے فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحا, اس وقت کو یاد کرو کہ جب م نے تمہاری ماں کو وحی بھیجی جو وحی بھیجی گئی تھی. وحی بھیجی, وحی کے اصل معنی ہے الہام کے, یعنی دل میں ڈالنے کے. پھر وحی جو ہے وہ کبھی تو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے, جیسے جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی لایا کرتے تھے, اور کبھی وحی جو ہے وہ نبی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. لیکن یہ وحی کا لفظ نبی ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ دوسری چیزوں کے اوپر بھی وحی کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں شہد کی مکھی کے اوپر بھی وحی کا ذکر ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وہی بھیجی کہ تم پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ اور جناب پھلوں کا رس چوسو اور پھر یہ شہد تیار کرو, فیہ شفاء للناس, جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. اب یہ وحی ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تو نہیں آئی تھی, بلکہ مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, چنانچہ وہ کیے جا رہی ہیں اس کے مطابق. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ یہ بات ڈال دی گئی ہو کہ وہ سمجھ گئیں کہ اس کے علاوہ اب میرے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے, چنانچہ انہوں نے صندوق تیار کیا، اس صندوق کے اندر روئی رکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاروں طرف دائیں بائیں پیچھے کمر پہ تیل لگایا، پھر اس روئی کے اندر رکھا، اس روئی کے ساتھ ان کو صندوق میں رکھا، اور صندوق میں رکھ کے انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ پیغام بھیجا ہو، اور اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ وہی جو ہے وہ نبی کے علاوہ دوسرے کسی شخص پر بھی آ سکتی ہے، جس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ اب وہ وحی نہیں کہلائے گی بلکہ کیا کہلائے گی؟ الہام۔ تو وہ الہام جو ہے وہ شہد کی مکھی کو بھی ہو سکتا ہے، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اور یہ الہام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی ہوا، کسی ولی اللہ کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کے الہام میں اور غیر نبی کے الہام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کا جو الہام ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور ایسی وحی ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آگے اس وحی کی تبلیغ بھی کرنی ضروری ہوتی ہے کہ آگے دوسروں تک اس وحی کو پہنچایا جائے، چاہے وہ وحی مطلوب ہو اور چاہے وحی غیر مطلوب ہو۔ لیکن جو غیر نبی کو وحی ہوتی ہے وہ صرف اس کی حد تک ہوتی ہے، آگے اس کو پہنچانے کی یا تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ صرف اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ اور یہیں سے یہ بڑا مسئلہ نکل آیا کہ جی فلاں لوگ کہتے ہیں جی مجھے کشف ہو گیا، الہام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جناب کو کشف ہوا ہوگا، چلو مان لیتے ہیں۔ اول تو یہ پتہ نہیں کہ کشف جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ڈالا یا خدا نہ خواستہ شیطان نے تمہارے دل میں کوئی بات ڈال دی، کہنا ہی مشکل ہے۔ پتہ نہیں اچھی بات تمہارے دل میں آئی یا غلط بات بھی آئی، لیکن فرض کر لو کہ اگر الہام ہو اور 100% بھی صحیح الہام ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے الہام ہو، تو وہ الہام صرف اس شخص کی حد تک محدود ہوتا ہے، اس سے آگے جو ہے اس کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کے کسی ولی اللہ کو الہام ہو سکتا ہے، اور اس الہام کے بنا پر وہ اگر اس پر عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ولی اللہ کو الہام ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جب 100% پکا الہام ہو رہا ہے تو اور اس کو یہ خیال ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے، یہ شیطان مجھے دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، تو اس کو پھر اس خیال کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کو کر گزرنا چاہیے۔ لیکن وہ صرف اس شخص کی ذات تک محدود ہوگا، اس کے آگے مزید تبلیغ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی کے الہام میں اور عام لوگوں کے الہام میں۔ تب دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی آئی، یعنی الہام ہوا، لیکن وہ الہام صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک محدود تھا، اور عورتوں کے لیے یہ الہام نہیں تھا کہ تم بھی اپنے بچوں کو صندوق میں ڈالو، ظاہر ہے ایسا تو نہیں تھا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ذات تک محدود تھا۔ اس لیے اگر کسی کو الہام ہو بھی، کشف ہو یا کچھ ہو، وہ صرف اس کی ذات تک محدود رہے گا، اس سے آگے نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کو جو وحی آتی ہے وہ صرف نبی ہی تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ آگے اس کو تبلیغ کی اجازت بھی ہوتی ہے، بلکہ تبلیغ کرنا اس پر لازم اور ضروری ہوتا ہے تاکہ امتیوں تک بھی وہ پہنچائے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی، اس کو قرآن کہہ رہا ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے وحی بھیجی آپ کی ماں کی طرف جو وحی بھیجی گئی تھی، ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اس کو تابوت میں رکھ دو بچے کو، فاقذفیہ فی الیم، اور دریا میں اس کو ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، اور دریا اس کو ساحل پہ لے جا کے ڈال دے گا، دریا اس کو ساحل پہ لے جا کے ڈالے گا۔ چنانچہ تھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، بچے کو تیل لگایا، روئی میں رکھا، چاروں طرف روئی رکھی، اور جناب اس کو صندوق میں رکھا، کہتے ہیں کہ گولر کے درخت کا وہ صندوق بنایا گیا تھا، اور پھر اس صندوق میں رکھ کے انہوں نے اللہ کے نام پر دریا کے حوالے کر دیا، دریا نے موجوں نے اس کو لے کر چلی، دریا کی موجیں، اور قریب میں وہ دریا سے ایک نہر جا رہی تھی فرعون کے محل کے اندر، اس نہر کی طرف وہ صندوق چلا گیا، وہاں فرعون اور اس کی بیوی اور دوسرے لوگ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے چھوٹا سا، کہا نکالو اس کو، کیا ہے کیا ہے یہ، دیکھا تو ایک بچہ ہے انگوٹھا چوس رہا ہے، اور ایسی محبت اس بچے کے چہرے پر تھی کہ فرعون بھی اس سے متاثر ہو گیا، فرعون کی بیوی بھی متاثر ہو گئی، بعد میں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ تو مسلمان بھی ہو گئی تھی، ان کا قصہ آگے قرآن مجید میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ وحی بھیجی کہ اس کو تابوت میں رکھو اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو، دریا اس کو ساحل پر ڈال دے گا، یا خذ ہو عدو لی و عدو اللہ، اور اس کو لے لے گا، تابوت کو لے لے گا، یا یوں کہہ لو کہ بچے کو لے لے گا وہ، جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن۔ فرعون نے اس کو اٹھا لیا، فرعون نے وہ تابوت اور صندوق اٹھایا، اور فرعون دشمن تھا بنو اسرائیل کا بھی، اور وہ دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پیدائشی طور پر بھی اور آگے چل کر بھی، اور اللہ کا دشمن تو تھا ہی تھا، کیونکہ فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، میں نے ڈال دی تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروانی تھی، تو ان کے چہرے پہ محبت ڈال دی، ان کی ذات کو محبوب بنا دیا کہ جو دیکھتا تھا محبت کرتا تھا، معصوم نبی، کہ نبی ویسے ہی نبی معصوم ہوتا ہے، اور پھر بچپن کی معصومیت، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص محبوبیت، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو محبوبیت عطا ہوتی ہے، وہ محبوبیت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے چہرے پہ ڈال دی، ان کی ذات پہ ڈال دی، اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت کا القا کر دیا، یعنی محبت تمہارے اوپر ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تمہیں بنایا جائے میری آنکھوں کے سامنے، اور تاکہ تمہیں بنایا جائے یعنی تمہاری تربیت کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر پرورش کرنا چاہیں تو دشمنوں کے گھر میں پرورش کروا دیتے ہیں، فرعون جو دشمن ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا بھی دشمن، بنو اسرائیل کا بھی دشمن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آگے چل کر دشمن، اس فرعون کے گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دی، پرورش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پرورش کروائی جا رہی ہے دشمن کے ہاتھ سے، یہ ربوبیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ معلوم ہے کہ رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ باپ کہتا ہے میں نے پالا، ٹھیک ہے تم نے پالا، تمہیں ثواب ملا، ماں کہتی ہے میں نے پالا، ٹھیک ہے تم بھی ماں ہو، تمہارے لیے ثواب ہے، تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اصل پالنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ باپ اور ماں سے ہٹا کر دشمن کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں اور وہاں پلوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ باپ کو بھی اٹھا لیتے ہیں، ماں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، دادا کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور چچا کے ذریعے سے پلوا دیتے ہیں، جیسے نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، ابھی 6 سال کی عمر تھی کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ دادی، پایا پالا نہ نانا نہ نانی، پالا کس نے، چچا نے، اور چچا بھی وہ کہ جس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا بعد میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پلوا دیا. پالنے والے کون ہیں؟ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، ہر سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں پالنے والا وہ ہے. اگر آپ اور ہم بچوں کو پال لیں یا کسی کی پرورش کر رہے ہیں تو ثواب کما رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے پلوا رہا ہے، ورنہ اصل پالنے والا تو وہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اے موسیٰ میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تمہاری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے. میری آنکھوں کے سامنے، ظاہر سبھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ ان کو دشمن کے گھر میں پلوایا جا رہا تھا اور نگرانی کر رہے تھے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہاں صنع یصنعو کا لفظ قرآن مجید نے اختیار فرمایا، اور عربی زبان کے اندر تین لفظ آتے ہیں، ایک فعل، ایک عمل اور ایک صنع. فعل کہتے ہیں کرنے کو، چاہے حرکت اختیاری ہو یا غیر اختیاری. ایک آدمی غیر اختیاری طور پر ہاتھ پاؤں ہلا دے تو وہ عمل نہیں ہے اس کا، بلکہ فعل ہے. ایک عمل ہوتا ہے، وہ اختیاری ہوتا ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے رکھ دیا، یہ عمل ہے. پھر عمل جو اختیاری ہو وہ بھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمل اختیاری اگر اچھا ہو تو اس کو کہتے ہیں صنع. اسی سے صانع نکلا ہے، اسی سے مصنوعات نکلی ہیں. صنع کا لفظ عربی میں تو ہوتا ہی ہے، اردو میں بڑا کثرت سے مستعمل ہے، صانع، مصنوعات. تو یہ فعل، عمل اور صنع، یہ فرق ہے کہ فعل جو ہے وہ اختیاری بھی ہو سکتا ہے، غیر اختیاری بھی، لیکن عمل ہمیشہ اختیاری ہوتا ہے، لیکن اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اعمال حسنہ بھی ہو سکتے ہیں، اعمال سیئہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صنع کا جو لفظ ہے وہ صرف اچھے کام کے لیے بولا جاتا ہے جو اختیاری ہو. اب صنع یصنعو کے معنی ہوتے ہیں بنانے کے، اسی لیے آپ صانع کہتے ہیں، اسی لیے آپ مصنوعات کہتے ہیں، ہے نا، اردو میں بھی بولتے ہیں. تو یہاں قرآن مجید نے صنع کا لفظ اختیار فرمایا، اور یہ فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کو بنایا جائے میری آنکھوں کے سامنے. معلوموں کہ نبی کو بنایا جاتا ہے، وہی بات جو پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کو مختلف حالات سے اور طرح طرح کی مشکلات سے گزارا جاتا ہے، تاکہ اس کو تلاشا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے ہر طریقے سے، پھر وہ جناب ایک پیکر بنتا ہے، نمونہ بن جاتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ القیت علیک محبتا منی، میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تمہیں بنایا جائے، تمہیں سوارا جائے، تاکہ تمہاری تربیت کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بنا رہا تھا، سوار رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور سوارا کہاں جا رہا تھا؟ فرعون کے گھر کے اندر. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، جبکہ تمہاری بہن چلی جا رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں پتہ بتلاؤں ایسے لوگوں کا جو اس کی بچے کی کفالت کر لیں. اور یہ واقعہ پیش آیا کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق نکالا، دیکھا ایک بچہ ہے، اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے، تو بڑا پیارا لگا، اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی جیسے ابھی آیت میں گزرا. تو اب اس نے چاہا، اس کی بیوی نے چاہا کہ بھائی اس کے لیے کوئی انتظام کیا جائے آیا کا جو اس کو دودھ پلائے. تو اب کہاں سے اس کا انتظام کیا جائے؟ آیا تو بہت تھی ان کے ہاں، خادمات کی کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کے دودھ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہاں اب یہ جو ماں تھی یہ بے چین تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بے چین کہ میں نے بچے کو اپنے ہاتھ سے ڈال تو دیا ہے لیکن پتہ نہیں بچہ کہاں ہے کیا ہے، تو بہن کو کہا کہ تو جا دیکھ کہیں. خیر وہ اپنا پہنچ گئی کسی طریقے سے محل کے قریب، وہاں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ بھائی بچہ ملا ہے اور وہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا، تو اس کی بہن نے کہا کہ ایک خاتون میری بھی نگاہ میں ہے، اگر تم کہو تو میں ان سے پتہ کروں، شاید وہ اس پلا دے اس بچے کو دودھ اور یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر لے. تو روایات میں آتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا اچھا کیا تو اس کی ماں کو جانتی ہے؟ تو کہا نہیں نہیں میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ شاید ایک عورت ہے اور وہ اس کا دودھ، یہ بچہ شاید اس کا دودھ قبول کر لے، اور وہ عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا فرعون کے محل میں آنا جانا ہو جائے. یہ تاویل کی. چنانچہ کہا اچھا ٹھیک ہے بلا کے لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو بلایا گیا، پوچھا گیا تمہارا دودھ کیسے اترا، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس بچے کی وجہ سے نہ اترا ہو. کہا کہ میرا بیٹا ہے ہارون وہ دودھ پیتا ہے، ایک دو سال کا ہے تو اس سے یہ دودھ اترا ہے. تو ان کو اطمینان ہوا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم دودھ پلا کے دیکھو. انہوں نے ماں نے جو دودھ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سینے سے چمٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ماں کو اپنے بیٹے کے پاس اور بیٹے کو ماں کے پاس پہنچا دیا. اور نہ صرف یہ کہ بیٹے کو ماں سے ملا دیا گیا بلکہ فرعون کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور تمہیں اتنا خرچہ ہوگا، تمہارا کھانا پینا سب مفت ہے، اور جو تم یہاں کھانا چاہو پینا چاہو آ جایا کرو اور اس کو دودھ پلایا کرو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس طریقے سے اپنے بچے کے پاس پہنچ گئی. اس کو قرآن فرماتا ہے کہ تمشی اختو کا اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی، فتقولو اور وہ یہ کہہ رہی تھی ہل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں تمہیں پتہ بتلاؤں ایسے لوگوں کا جو اس کی کفالت کریں، یا ایسے شخص کا جو اس کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، تو ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف واپس پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا. کئی تقر عینہا، تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی رہے. ولا تحزن، اور تاکہ ماں غمگین نہ ہو. بیٹے کو دیکھ کے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بیٹا دور ہو جائے ماں غمگین ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے دوبارہ بیٹے کو ماں سے، ماں کو بیٹے سے ملا دیا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، غم نہ ہو. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا کہ بیٹے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا رہی تھیں، اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی. اور عام طور سے ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اس کو تو کوئی اجرت نہیں ملتی، وہ تو مجبور ہوتی ہے اپنے طبی طور پر، اپنے جذبات کی وجہ سے، ماں کے ممتا کی وجہ سے. لیکن یہاں عجیب معاملہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کی اس صبر کو، قربانی کو قبول کیا. نہ صرف یہ کہ دوبارہ بیٹے کو ماں سے ملا دیا بلکہ پرورش پر بہت بڑی تنخواہ ان کی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہ کام کیا جو ہر ماں کرتی ہے، اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معصوم بچے کی پرورش کرے، اس کو دودھ پلائے، اس کو سردی گرمی سے بچائے، اس کو پاک صاف رکھے، یہ ہر ماں کی شرعی طبعی اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی باپ کی بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس کے اوپر دنیاوی اجر بھی عطا فرما دیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی دین کی خدمت اختیار کرے لیکن اس کا مقصد پیسے کمانا نہ ہو، اگر کوئی آدمی دین کی خدمت اختیار کرے مگر اس کا مقصد پیسے کمانا نہ ہو بلکہ محض اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا ہو، کہ میرے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے دین کی خدمت کا، میں دین کا کام کروں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں سے اس کا دنیاوی اجرت بھی عطا فرما دیں، تو وہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ پلانے کے اوپر اتنی بڑی تنخواہ متعین کروا دی، وہ تنخواہ لینا ان کے لیے جائز ہو گیا اور تنخواہ ان کے لیے حلال ہو گئی، حالانکہ وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اسی طرح جو آدمی دین کی خدمت کرے مگر اس کی نیت دنیا کمانے کی نہ ہو بلکہ صرف اپنے آخرت درست کرنی ہو، اپنے فریضے کو ادا کرنا ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر اگر دنیاوی اجرت بھی عطا فرما دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے قصے سے یہ استدلال کیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد ماں کے پاس پرورش پائی اور جناب بڑے ہو گئے، اب فرعون کے گھر میں بھی آنا جانا تھا، لیکن تھے یہ بنو اسرائیل سے، تو اب قصہ یہ پیش آیا کہ جب یہ تقریباً 30 سال سے اوپر کے ہو گئے تو ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ان کے خاندان کا ایک اسرائیلی شخص لڑ رہا ہے قبطی شخص سے، یعنی خالص مصری شخص سے جو فرعون کے نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ ظلم کر رہا تھا، ظالم تھا، اور یہ بنو اسرائیل کا آدمی مظلوم تھا۔ اس بنو اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ آپ میری مدد کریں، یہ مجھے مار رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے میرے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اول تو دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مصری جو تھا تکبر کے نشے میں تھا تو اس نے نہیں سمجھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا۔ عام طور سے مکہ مارنے سے کوئی بھی دوسرا آدمی مرتا نہیں ہے، صرف تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کی موت کا وقت متعین تھا، مکہ جو مارا تو اس سے وہ آدمی مر گیا۔ اور یہی سے ایک مسئلہ یہ نکلا، اور جس کو عقائد کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ المقتول میتن بیجلی، کہ جس آدمی کو قتل کیا جاتا ہے وہ قاتل کے مارنے سے نہیں مرتا بلکہ اپنی موت سے مرتا ہے۔ عجیب بات ہے یہ، مقتول جب مرتا ہے وہ قاتل کے مارنے سے نہیں مرتا بلکہ اپنی موت کے وقت میں مرتا ہے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ لوگ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں۔ قاتل جب مقتول کو گولی مارتا ہے یا قتل کرتا ہے وہ یہ سمجھ کر قتل کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو قتل نہ کیا تو یہ زندہ رہے گا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا وقت تو آ چکا ہے۔ چنانچہ وہ جب اس کو مارتا ہے، مارنے کی وجہ سے قاتل کہلاتا ہے، قاتل ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی اس سے قصاص لیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے بدترین عذاب ہے۔ قرآن نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ساری بات سورۃ النساء۔ لیکن جب آدمی مرتا ہے وہ قاتل کے مارنے سے نہیں مرتا بلکہ اپنے وقت پر مرتا ہے، اسی لیے جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کا تو وقت آ چکا تھا، اس نے تو جانا ہی جانا تھا، البتہ سارا کا سارا گناہ لکھا گیا ہے اس آدمی کے کھاتے میں کہ جس نے اپنے دانش میں اس کی زندگی کو ختم کیا ہے، حالانکہ ختم تو ہو رہی تھی لیکن اس کو تو پتہ نہیں تھا۔ تو قاتل کو جو سزا ملتی ہے دنیا اور آخرت میں وہ اس کی اپنی نیت کی وجہ سے ملتی ہے، اپنے فعل کی وجہ سے ملتی ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ملتی ہے، ورنہ تو المقتول میتن بأجلی، مقتول جب مرتا ہے اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو اس دنیا میں نہ پہلے بھیج سکتا ہے، دنیا سے نہ پہلے بھیج سکتا ہے نہ بعد میں بھیج سکتا ہے۔ اور یہ بات عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ لکھی گئی ہے کہ مقتول جب مرتا ہے اپنی موت سے مرتا ہے. تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو مکے سے آدمی مرتا تو نہیں ہے, لیکن وہ مر گیا. کیوں مر گیا؟ اس لیے کہ اس کا وقت آ گیا تھا. لیکن بہرحال سبب بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام, مکہ تو انہی کا تھا, اور جب سبب بنے تو گھبرا گئے, اور اس لیے گھبرا گئے ایک جان کا قتل ہو گیا. چاہے وہ قتل قتل خطا تھا, قتل عمد نہیں تھا, اسے قتل خطا کہا جاتا ہے. چنانچہ فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی. سورۃ القصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور فقضا علی, اور جناب اس کی تو قضا آ گئی, اس کے تو موت آ گئی. قال ھذا من عمل الشیطان. کہا اوہو, یہ تو شیطان کا کام ہے, یہ تو میں نے بڑا شیطانی کام کر دیا. انہ عدو مضل مبین. شیطان بڑا دشمن ہے, گمراہ کرنے والا ہے, اور کھلے طور سے ہمارا دشمن ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. کہا پروردگار, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, آپ مجھے معاف فرما دیجئے. میں نے یہ مکہ اتنا زور سے نہیں مارنا چاہیے تھا. قرآن کہتا ہے فغفر اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مغفرت کر دی. کیونکہ قتل عمدن نہیں تھا بلکہ قتل خطاً تھا, اور پھر معافی بھی مانگ لی. جب معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کہا, حالانکہ وہ ظالم تھا. جس اسرائیلی کو, معاف کیجئے, جس مصری کو قتل کیا گیا وہ اگرچہ ظالم تھا لیکن علاقے میں رہتا تھا, اور علاقے میں رہنے کی وجہ سے اس سے تعلقات تھے. اس کا قتل نہ عمدن جائز تھا نہ خطاً جائز تھا. اس لیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ. اور یہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اہم بات بھی لکھی ہے, وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہے تو تھوڑی سی گہری بات, لیکن اتنی گہری بھی نہیں, آسان ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, 2 رجب سن 1362 ہجری کو, جبکہ 16 رجب 1362 ہجری کو حضرت تھانوی کا انتقال ہوا ہے, گویا انتقال سے 14 دن پہلے. فرمایا میں وہاں تھا اور احکام القرآن کی تصنیف کر رہا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت مفتی شفیع صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے, احکام القرآن علی دلائل النعمان, اعلی السنن کے طریقے پر. تو کتاب لکھ رہے تھے, جب سورۃ القصص پہ پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا, فرمایا کہ بھئی مجھے ایک بات یاد آئی. بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے بستر کے اوپر, انتقال سے 14 دن پہلے, مرض الموت. کہا کہ تم سورۃ القصص لکھ رہے ہو تو وہاں یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو مارا اور اس کو قتل کر دیا, تو پھر توبہ کی, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو مصری تھا وہ تو ظالم بھی تھا, کافر بھی تھا, اور کافر بھی کافر حربی تھا, اور ایسا کافر حربی تھا کہ وہ مصریوں سے تعلق رکھتا تھا, اور مصری بنو اسرائیل کو قتل کر رہے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تو وہ جس کافر کو مکہ مار کر قتل کیا گیا وہ کافر بھی تھا, حربی بھی تھا, تو پھر اس کا قتل کرنا کیسے گناہ ہوا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں کچھ لوگ رہتے ہوں اور وہ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے ہوں, آپس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو, جیسے ایک محلے کے اندر فرض کرو کہ کوئی بھی قانون نہیں ہے, یا کوئی بستی ہے چھوٹی سی اس میں کوئی قانون نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں, کچھ مسلمان ہیں, کچھ کافر ہیں, کچھ فلاں ہیں, کچھ فلاں ہیں, سب آپس میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا, تو اگرچہ زبان سے یا تحریر سے کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو, لیکن اس کے باوجود جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ رہے ہیں تو عملی طور پر ایک معاہدہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے اب اگر کوئی ان میں سے دوسرے کی جان, مال, آبرو کو نقصان پہنچائے گا دین کی بنا پر یا کفر کے بنا پر, اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آدمی کو مارا اگرچہ وہ کافر حربی تھا، لیکن کافر حربی ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ امن کے تعلقات تھے. جب امن کے تعلقات کسی علاقے میں لوگوں کے ساتھ ہوں تو ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور اس کی مثال بھی پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور یہ بھی کافر تھے اور دوسرے بھی کافر تھے، ساتھیوں کے ساتھ جا رہے، راستے میں ایک جگہ سب سوئے، یہ بھی سو گئے، اس کے بعد یہ اٹھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو قتل کیا، تین چار ساتھی تھے، ان کو قتل کیا، ان کا سارا سامان چھینا، سارا سامان چھین کے مدینہ منورہ آ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ایمان تو میں قبول کرتا ہوں کیونکہ تم مسلمان ہوئے ہو، میں اسلام کو کیسے رد کر سکتا ہوں، ایمان کو تمہارا قبول کرتا ہوں، لیکن یہ مال دھوکے کی بنا پر حاصل کیا گیا ہے، تم نے دھوکا کر کے ان کو قتل کیا ہے، اس لیے یہ مال میں اسے بالکل بری الذمہ ہوں، تمہارے قتل سے بھی میں بری الذمہ ہوں، تمہارے مال سے بھی میں بری الذمہ ہوں، اس کو میں قبول نہیں کرتا. اما المال فلا اقبل، اما الایمان فاقبل، اما المال فلا اقبل. ایمان کو تو میں قبول کر سکتا ہوں، مال قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم نے دھوکا دیا ہے اور مسلمان دھوکا نہیں دیا کرتا. اگر تم مسلمان ہو گئے تھے اور تم اسلام لے بھی آئے تھے تو تمہیں اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی، ان کو قتل، ان کو جناب سوتے ہوئے قتل کرنے کی، پھر ان کا مال چھین کر دار الاسلام میں لانے کی اجازت نہیں تھی. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے پھر مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے، آپ ہمارے آدمیوں کو آپ کے آدمی نے قتل کیا، پھر وہ آپ کے پاس جا کر مسلمان ہو گیا ہے اور ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا، آپ نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ ان کی دیت ادا کرو کیونکہ تم نے ان کو دھوکے سے قتل کیا ہے. جنگ ہو رہی ہو تو ایک بات علیحدہ ہے، لیکن دھوکے میں امن سے لوگ رہ رہے ہیں، ساتھی ایک بس میں سوار ہیں یا ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص سے مامون ہے، محفوظ ہے، چاہے عملی چاہے تحریری معاہدہ نہیں ہوا مگر عملی معاہدہ تو موجود ہے، تو خیانت کر کے دھوکا دے کر دوسروں کو قتل کر دینا، مال لوٹنے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. تو یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا، چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو لکھی. تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس قبطی کافر کو قتل کیا، اگرچہ وہ کافر تھا، حربی تھا، مگر ان کے علاقے میں رہتا تھا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا بنو اسرائیل کا، اور بنو اسرائیل کا ان کے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ، اس لیے اس کے قتل کے اوپر احکام جاری ہوئے، وہ قتل قتل خطا قرار دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ جو میں نے قتل کیا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، یہ میں نے شیطان کا کام کیا ہے. انہ عدو مضل مبین، شیطان تو دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، کھلی طور سے گمراہ کرتا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی، کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے غلطی کی کہ میں نے مکہ اتنی زور سے مارا جس سے وہ مر گیا. چنانچہ چاہتے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے معافی طلب کی. اب مکہ مارنے سے وہ مر گیا، اگلے دن اب صرف دو آدمی تھے، ایک اسرائیلی ایک مصری. اسرائیلی کو بچانے کے لیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو مکہ مارا، وہ مر گیا غلطی سے، اللہ کے حکم سے آ چکے تھے اس کی موت. اگلے دن یہ ہوا کہ یہ اسرائیلی پھر کہیں نظر آیا اور پھر کسی مصری سے لڑ رہا تھا، اس اسرائیلی نے پھر پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آؤ آ کر میری مدد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کل بھی اس نے لڑائی کی تھی، آج پھر لڑائی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہی لغو آدمی ہے. انک لغوی مبین، قرآن مجید نے سورۃ القصص میں فرمایا تو بڑی لغو حرکت کرنے والا ہے اور کھلے طریقے سے تو لغو آدمی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے یہ سوچ کر کہ چلو ان دونوں کو کسی طرح چھوڑاؤں. تو وہ جو اسرائیلی تھا تو اس نے کہا کہ کیا تم اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ کل تم نے اس مصری کو قتل کیا تھا، وہ سمجھا کہ شاید آج مکہ مجھے مارا جائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا انک لغوی مبین، کہ تم بڑی لغو حرکت کرنے والے ہو، تو وہ ڈرا کہ آج مکہ میرے اوپر پڑے گا، اور جب میرے اوپر پڑے گا تو میری شان میں مر جاؤں گا. تو اس نے فوراً یہ کہا کہ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ مجھے آج قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کل آپ نے اس کو قتل کیا؟ اب جب یہ جملہ کہا تو وہاں جو لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا کل جو مصری کی لاش ملی تھی اس کو قتل کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام تھے، ورنہ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مصری کی لاش کا کیا ہوا اور کس نے اس کو مارا تھا، کیونکہ اس وقت میں اس قتل کے صرف گواہ دو ہی آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی. پھر اگلے دن جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس اسرائیلی نے چیخ و پکار کی کہ تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس قبطی کو مصری کو قتل کیا تھا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ کل جو لاش ملی تھی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا. فوراً جناب جاسوسی پہنچ گئی فرعون کے دربار تک اور کہا گیا جی وہ آدمی جس نے آپ کے گھر میں پرورش پائی ہے وہ بنو اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اس نے ایک مصری کو قتل کر دیا، آج دوسری مصری کو قتل کرنے والا تھا. فرعون نے کہا جس حالت میں اس کو گرفتار کر کے لے کر آؤ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب جب یہ اطلاع پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو قرآن مجید میں سورۃ القصص کے اندر آتا ہے کہ جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، کہا موسیٰ سارے درباری تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کا. فخرج انی لک من الناصحین، تم یہاں سے نکل جاؤ مصر سے، میں تمہارے خیر خواہ ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خوف کی حالت میں اور نگرانی کر رہے تھے کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور کہا پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما. چنانچہ مصر سے جس حالت میں تھے بغیر ساز و سامان کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور پھر پہنچے مدین. وہاں وہ دو عورتیں ملیں کنویں کے اوپر، ان کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں 8 سال رہے اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد پھر آ رہے تھے تو واپسی میں نبوت ملی. وہ سارا قصہ پیش آیا. یہ قصہ زیادہ تر بیان کیا گیا سورۃ القصص کے اندر، لیکن یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں آزمایا، مختلف طریقوں سے آزمانا. اتنی آزمائشیں آئی ہیں تھے موسیٰ علیہ السلام پر کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے. ابھی چھوٹے سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ ہی قتل ہو رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو اس کے نام صندوق میں ڈال دیا گیا، پھر ان کے گھر میں پہنچ گئے، اور پھر کیا کیا آزمائشیں. پوری آزمائشوں کی ایک داستان ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمْ، ہم نے تمہیں غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں آزمایا، مختلف آزمائشوں کے ساتھ. معلوم ہوا کہ مختلف آزمائشوں سے گزرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لوگ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف پریشانیاں آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن ہر آزمائش ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتی. مختلف آزمائشیں آتی ہیں، اس میں آدمی کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے تاکہ مختلف مراحل سے گزر کر، مختلف آزمائشوں سے گزر کر وہ آنے والی امتوں کے لیے اسوہ حسنہ بن جائے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمایا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تم اہل مدین میں کئی سال ٹھہرے رہے، اہل مدین میں کئی سال ٹھہرے رہے۔ اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے، کہتے موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو نہ گھر نہ بیوی نہ بچے، مصر سے بھاگ کے آ رہے تھے، جان کو خطرہ تھا۔ خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ مدین پہنچے، وہاں تھے شعیب علیہ السلام نے کہا اگر تم 8 سال بکریاں چراؤ اور وعدہ کرو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دوں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ 8 سال بلکہ 10 سال تک بکریاں چرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اجرت پر دیا، نوکری پر دیا 10 سال تک، اس وجہ سے کہ میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ معلوم ہو کہ پیٹ بھر کا کھانا کھانے کے لیے، شادی کے لیے اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر آدمی بکریاں بھی چرائے تو وہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، محنت مزدوری کرنا، کسب حلال کرنا، کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسہ ثمان سنین علی عفت فرجی و طعام بطنی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ملازمت پر دیا 8 سال تک، اس وجہ سے کہ میرے شرمگاہ محفوظ رہے اور پیٹ بھر کے میں کھانا کھا سکوں۔ چنانچہ 8 سال تک طے تو ہوا تھا 8 سال، لیکن کہتے موسیٰ علیہ السلام نے 2 سال اور لگائے، کیونکہ کہتے شعیب نے کہا تھا کہ اگر تم 8 سال لگا دو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر 2 سال اور لگا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور زیادہ کام کیا، معلوم ہے کہ ملازم کو اپنی ڈیوٹی سے تھوڑا سا اگر زیادہ کام کرے اس کو زیادہ ثواب ہے، اگرچہ اجرت اس کو اتنی ہی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن، کہ تم کئی سال تک ٹھہرے رہے اہل مدین میں۔ ثم جئت على قدر یا موسیٰ، پھر تم تقدیر کے مطابق یہاں آئے ہوئے ہیں موسیٰ، یعنی ہم نے تمہیں اتنے مراحل سے گزارا ہے، کتنے مشکل حالات سے تمہیں گزارا ہے، تم سے بکریاں چروائی ہیں، تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر تقدیر کے مطابق اب تم یہاں آئے ہو، اب ہم تمہیں نبوت سے سرفراز کر رہے ہیں۔ ثم جئت على قدر یا موسیٰ، پھر تم اپنی تقدیر پر یہاں پہنچے ہو اے موسیٰ۔ اور آگے عجیب جملہ قرآن نے فرمایا واصطنعتک لنفسی، واصطنعتک لنفسی، اور اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ وہی بات استنع یستنع استنع کے معنی ہوتے ہیں گھڑنا، بنانا۔ اگر آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں نا، پہلے دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ نکل لیے، اس کو کاٹتے ہیں، پھر ادھر سے کاٹتے ہیں، پھر ادھر کاٹتے ہیں، پھر ٹھیک کرتے ہیں، پھر وہ ایک خوبصورت شکل میں سامنے چیز بن جاتی ہے۔ آدمی کا بننا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ پرانے زمانے کے جو صوفیہ تھے وہ بناتے تھے آدمی کو، اسی طریقے سے کہ جتنی زائد چیزیں قینچی سے کاٹتے تھے، تکلیف تو ہوتی ہے قینچی سے کاٹنے سے، چاقو سے بھی کاٹتے تھے، طرح طرح سے سنوارتے تھے، لیکن پھر آدمی آدمی بنتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی بنائے، ایک آدمی بنایا مفتی شفیع بن گیا، پورا کراچی آباد کر دیا، ایک آدمی بنایا ڈاکٹر عبدالحی، پورا علاقہ اس نے آباد کر دیا، ایک آدمی بنایا مولوی خیر محمد، ملتان میں بٹھا دیا، پورا ملتان اس نے آباد کر دیا، ایک آدمی مفتی محمد حسن کو بنایا، جامع اشرفیہ لاہور میں بٹھایا، پورا لاہور، پورا پنجاب درست ہو گیا۔ آدمی بنانا کوئی کھیل تو نہیں ہے، آدمی کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، سوارا جاتا ہے، پھر کہیں آدمی آدمی بنتا ہے۔ میں ٹوپی واسکٹ پہننے سے آدمی تھوڑا ہی بن جاتا ہے، مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے تب آدمی آدمی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تھے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں بنایا اپنی ذات کے لیے۔ اور لوگوں کو اور کاموں کے لیے بنایا جاتا ہے، تمہیں میں نے بنایا اپنے کام کے لیے، یعنی نبوت کے لیے، تاکہ میری بات تم آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں سستی مت کرنا، دیکھو میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ اب دیکھو اتنا بڑا کام سپرد کیا جا رہا تھے موسیٰ علیہ السلام کے کہ جاؤ میں نے تمہیں تیار کر دیا ہے، مشکل حالات سے گزار کر تیار کر دیا، اپنے لیے تیار کیا، اب تم اور تمہارے بھائی جاؤ لیکن دیکھو میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ معلوم ہے آدمی کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی بڑے دینی کام کے لیے کیوں نہ جا رہا ہو، جہاد ہے، تبلیغ ہے، تدریس ہے، تعلیم ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، کسب الحلال ہے، بکریاں چرانا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کا ذکر زبان پر اور دل میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی مت کرنا، میرے ذکر میں سستی مت کرنا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، میرے ذکر میں مصروف رہنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ اب یہ نبوت عطا کی گئی اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو احسانات تھے وہ بتائے گئے کہ میں نے تمہیں اس طریقے سے اتنے حالات سے گزارا، اس طریقے سے تمہاری زندگی ہوئی، اب تم یہاں آئے ہو، اب تمہیں نبوت دی جا رہی ہے، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور میرے دین کی تبلیغ کرو۔ ولا تنیا فی ذکری، لیکن میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ نصیحتیں اور بھی کی، اور ان نصیحتوں کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عرض معروض بھی کیا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم جاؤ، ڈرو مت۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بھیجا گیا، اور جو نصیحتیں کی گئیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی۔ آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو، قرآن مجید کے پڑھنے کو، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کو، قرآن مجید کے معنی بیان کرنے اور سننے اور سمجھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایک بات آخری جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محرم، اس سال کی محرم کی پہلے ہفتے کے دن سے، الحمدللہ اب یہ شعبان کا مہینہ ہے، تقریباً 7 مہینے 7.5 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی عطا فرمائے تو انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی کے حکم سے اور اس کی رضا سے، جہاں تک جب تک اس کی رضا ہو تو۔ لیکن اب آگے میرا وہ سفر ہے حرمین شریفین کا، تو اگلے ہفتے کے دن سے پہلے میں انشاءاللہ عمرے کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں ناغہ رہے گا، یعنی آج کے درس کے بعد پھر شعبان کے مہینے میں بھی کوئی درس نہیں ہوگا عصر کے بعد، اور رمضان المبارک میں تو ویسے ہی عصر کے بعد کوئی بھی درس نہیں ہوتا، کوئی بھی مجلس نہیں ہوتی، تو رمضان المبارک میں بھی تعطیل رہے گی۔ البتہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد میرا درس قرآن ہر سال ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی اور صحت کے ساتھ میں واپس آ گیا عمرے سے، تو انشاءاللہ وہ عشر اخیرہ میں جو درس قرآن کا معمول ہے فجر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ وہ ادا کریں گے۔ اب جو درس قرآن ہوگا عصر کے بعد کا، وہ انشاءاللہ شوال کے وسط میں ہم شروع کریں گے دوبارہ، شوال کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں تو شاید نہ ہو سکے، کیونکہ شوال کا پہلا ہفتہ تو ویسے عید کا ہفتہ ہوتا ہے، لوگ اپنے عید میں ملنے ملانے میں اس میں مصروف ہوتے ہیں، تو عید کے دوسرے ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب تک جو کچھ کہا اور سنا گیا کہنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور اپنے فضل و کرم سے اس قرآن نے درس قرآن کی اپنے فضل سے تکمیل فرما دے۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ خواہش تو ہے کہ درس قرآن مکمل ہو جائے. تفسیر معرف القرآن جب لکھ رہے تھے تو فرماتے تھے خواہش ہے کہ تفسیر معرف القرآن مکمل ہو جائے, لیکن اصل مقصد قرآن ختم کرنا نہیں بلکہ قرآن میں اپنی زندگی ختم کرنا ہے, کہ قرآن میں ہم اپنی زندگی ختم کر دیں. تو ہماری بھی یہی نیت ہے اور مقصد ہے, لیکن دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس درس قرآن کے سلسلے کو جاری رکھے اور کسی طرح پورے قرآن کے درس کی تکمیل ہو جائے. اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ یہ ہے کہ اب آج کے اس درس کے بعد انشاءاللہ شوال کے مہینے میں عید کے دوسرے شوال کے دوسرے ہفتے کے بعد سے انشاءاللہ یہ درس قرآن ہوگا. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو, گھروں سے نکلنے کو اور اس مجلس میں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ, کہنے والے اور سننے والوں کی جو محنت ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اس کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہو, کوتاہی ہوئی ہو, نیت میں خرابی ہو, یا اللہ معاف فرما دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي, رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, رمضان تک ہمیں عافیت سے پہنچا, رمضان کے روزے تراویح اور عبادات ہمارے اوپر آسان فرما. یا اللہ, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ, جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما, اپنا محتاج فرما, دوسروں کی مخلوق کی احتیاج سے محفوظ فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم واقية كواقية الوليد, اللهم واقية كواقية الوليد, اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.